اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود به محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے کائنات کی ابتدا سے اپنی شریعت اور اپنے دینی احکام کو ارسال کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم کے ذریعے سے دین کامل اور ایک آفاقی دین انسانوں تک پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو شریعت نازل ہوئی وہ ایک خاص وقت کے لیے تھی، وہ ایک محدود مدت کے لیے تھی، اور شاید ایک خاص جغرافیہ کے لیے بھی محدود ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہ تمام شریعتیں کسی خاص وقت کے لیے محدود تھیں. تو ان شریعتوں کے الفاظ میں آفاقی مفہوم نکالنا بہت ضروری نہیں تھا. مثلاً اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر کوئی جملہ آیا ہو اور کوئی اس جملے کی وہ تشریح کرے جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے کارآمد ہو، تو یہ کوئی غلط کام نہیں تھا. اس کی وجہ یہ کہ شریعت محدود زمانے کے لیے تھی، اسی زمانے میں اس کی تشریح ہو جائے، اسی زمانے پر منطبق ہو، باقی پر منطبق نہ ہو، کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ختمی مرتبت کی شریعت آفاقی شریعت ہے، یہ عالمی شریعت ہے. کسی بھی زمانے کے اندر، کسی بھی علاقے کے اندر نبی اکرم کی شریعت ہے جس کے اوپر عمل ہونا ہے. اب یہ جو آفاقی ہونا ہے، یونیورس کا ایک تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہ ہے کہ آپ کو شریعت کی ایسی تفسیر کرنی ہوگی جو ہر زمانے کے اوپر اجرا کیا جا سکے، جسے ہر زمانے کے اوپر لاگو کیا جا سکے. تو اگر آپ نے شریعت کے جملات کی، دین کے کلمات کی ایسی بھی تشریح کر ڈالی جو ایک خاص زمانے کے لیے محدود ہو، تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ پھر اگلے زمانے میں اس شریعت کا کیا ہوگا. اب آپ نے دیکھا کہ ہمارا اصرار اس بات پر تھا کہ کرسی، عرش، کتاب، پر، ان تمام چیزوں کی وہ تشریح ہونی چاہیے جو آفاقی تشریح بن جائے. مثلا اگر آپ نے کرسی کی تشریح کرسی کر ڈالی تو یہ تو مشکل علیحدہ آتی ہی تھی کہ اللہ کی محدودیت ثابت ہوتی تھی. ایک اور مشکل یہ آئے گی کہ اگر کسی زمانے میں کرسی نہ رہی پھر اس کا مطلب کیا کریں گے آپ. اسی طریقے سے اگر آپ نے پروردگار عالم کے بیان کردہ احکام کی تفسیر ایسی کرنا شروع کر دی جو ایک خاص زمانے کے لیے کامیاب تھی، تو وہ زمانہ تبدیل ہو گیا، نیا زمانہ آ گیا، نئے تقاضے بن گئے، پھر آپ اس کا کیا کریں گے. تو ان تمام چیزوں کی آفاقی تشریح کرنی پڑے گی مجھے اور آپ کو. اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک مثال چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثلا ہمارے سامنے ایک آیہ کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہ حمل میں کیا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے، کوئی پریگننٹ ہو کیا ہے یہ صرف خدا جانتا ہے. اچھا، آج سے پہلے اس کی آسان تفسیر کیا تھی؟ وہ یہ کہ یہ بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس کو خدا جانتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ 30 ایئرس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئیں الٹرا ساؤنڈس کے ذریعے سے فلاں فلاں مختلف ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے, تو اب تقریباً کنفرم ہے. وہ یہ کہ آپ شروع سے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اب کیا ہوا, اگر اس پچھلی تفسیر کے اوپر قائم رہیں تو آپ کے لیے ایک مشکل پیش آ گئی. وہ یہ کہ علم الہی کے اندر نعوذ باللہ ایک ایکسیپشن نظر آ گیا. خدا نے کہا تھا یہ تو صرف میں جانتا ہوں کہ لڑکا ہے یا لڑکی, اب ایک ایکسیپشن مل گیا. وہ یہ کہ نہیں, اگر ٹیسٹ کر لیں تو کوئی اور بھی جان سکتا ہے. کیا یہ تشریح مناسب تشریح رہی؟ پھر اب یہ وہ مشکل ہے جس کا عیسائیت کو 400 سال پہلے سامنا کرنا پڑا تھا. عیسائیت مصنوعی دین بن گیا تھا, اس کے اندر اپنی طرف سے خرافات بہت زیادہ ڈال دی تھیں. اب ان کے ساتھ ایک عجیب عجیب مشکلات آنے لگیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہ زمین بیچ میں ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اس زمانے میں فلکیات میں نظریہ یہ تھا, بطلمیوس کا نظریہ کہا جاتا تھا اس کو, کہ زمین بیچ میں ہے, سورج گھوم رہا ہے, سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے. اب غلط نظریہ تھا, زمین بیچ میں نہیں ہے, سورج سولر سسٹم کے بیچ میں ہے, زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. لیکن یہ غلط نظریہ اس زمانے میں رائج تھا, اور عیسائیت نے اس غلط نظریے کو دینی نظریہ کہہ دیا تھا. عیسائیت نے کہا تھا کہ یہ ریلیجس ایشو ہے اور اس کے اوپر ریلیجن کا کمانڈ یہ ہے کہ زمین بیچ میں اور سورج گھوم رہا ہے. اچھا, وہ کہاں سے نکالا تھا انہوں نے؟ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے تو زمین کو کائنات کے سینٹر میں ہونا چاہیے اور سورج کو اس کے گرد گھومنا چاہیے. اب دیکھ رہے ہیں مس کیلکولیشن کتنی ہو رہی ہے. یہ کہا کہ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے, چونکہ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے تو جس زمین پر وہ رہ رہا ہے وہ بھی سب سے سپیریئر ہونی چاہیے, اور چونکہ زمین کو سپیریئر ہونا ضروری ہے تو زمین کی سپیریئرٹی کے لیے ضروری ہے کہ سورج اس کے گرد گھومے. صحیح فکر یہ تھی کہ انسان اللہ کی اعلیٰ مخلوق ہے, لیکن یہ کہ زمین بھی سپیریئر ہو جائے, سپیریئرٹی کا مطلب یہ ہو کہ سورج بھی اس کے گرد گھومے, یہ سب گڑھا ہوا دین تھا. جب سائنس کی تحقیقات آئیں تو بجائے یہ کہ اپنی غلطی کو قبول کرتے کہ ہم نے غلط کیا تھا, اس کے اوپر باقی رہ گئے. کہا جو اس کے خلاف بولے گا اسے ہم سزا دے دیں گے, اسے زندہ جلا دیں گے, مارنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر آخر میں سائنسدان جیت گئے اور کرسچن ریلیجن کو شکست اپنی قبول کرنی پڑ گئی. اور یہ سب کیوں ہوا؟ ان کی کم عقلی کی وجہ سے. انہوں نے عقل کا سہارا نہیں لیا تھا, غلط طریقے سے دین کے اندر ایشوز کو ڈالا ہوا تھا, اس وجہ سے یہ مصیبت آئی. اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم آ سکتی ہے اگر خاندان اہل بیت سے علم کو حاصل نہیں کیا. جتنے بھی لوگوں نے اپنے دماغ لڑا لڑا کر قرآن کریم کو سمجھنے, ان تمام کے ساتھ یہی مصیبت آئے گی کہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک انٹرپریٹیشن کر لی جو 600 سال پہلے ویلڈ تھی, اس زمانے میں اچھی لگ رہی تھی. اپنے محدود ذہن سے سوچا تو سب سے اچھی تفسیر 600 سال پہلے 800 سال پہلے وہ لگی, اسے اختیار کر لیا, کہا یہی صحیح تفسیر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تفسیر بے رائے, اپنی مرضی سے قرآن کریم کی ایک تفسیر بنا لینا. تفسیر بے رائے کی, کہا یہ سب سے اچھی تفسیر ہے. بعد میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی جب ڈیولپمنٹس ہوئیں تو اس کے اندر ثابت ہو گیا کہ جو آپ سمجھ رہے تھے یہ نہیں تھا. اب مجبور ہوں گے یا تو یہ کہیں گے کہ ہم اپنی بات پر قائم ہیں, سائنس غلط بول رہی ہے. اگر یہ کام کیا تو وہی ہوگا جو عیسائیت کے ساتھ ہوا, کہ بالآخر اپنی شکست آخرکار ماننی پڑے گی اور اس وقت پھر نعوذ باللہ دین کے لیے برا وقت آ جائے گا. دوسرا راستہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ آپ قرآن کریم کی اپنے دماغ سے تفسیر کرنے کی کوشش کریں, آپ علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سہارا لیں, اسی وحی سے نکلے ہوئے علوم کا سہارا لیں جس وحی سے قرآن کریم حاصل ہوا ہے. اس کی تفسیر کے اندر آپ کو یہ جز وقتی تفسیر کی مشکل پیش نہیں آئے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ سارا مقدمہ کیوں لگایا گیا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں قرآن کریم نے کچھ نام لیے ہیں, کچھ ٹائٹلز دیے ہیں, ہم نے ٹائٹلز کو اپنے ذہن کے مطابق کسی ایک کے اوپر فکس کر دیا. جب فکس کر دیا اب پرابلم یہ آئے گی کہ جب وہ ٹائٹل رہا ہی نہیں تو ہوگا کیا؟ اب دیکھیے مثال, قرآن کریم نے کہا کہ بتوں کی پوجا مت کرو, بتوں کو پوجنا شرک ہے. اب سوال یہ, بت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کہا بھائی بت وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی عبادت کے لیے, عبادت کے کام کو انجام دینے کے لیے اپنے ہاتھ سے بناتا ہے. ٹھیک ہے, لکڑی کا بت بنا لیتا ہے, پتھر کا بت بنا لیتا ہے, اور مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزوں کی بھی بت بنا لیا کرتے تھے, یہ ساری چیزیں تھیں. پھر تصاویر بھی بنا لیا کرتے تھے، ان کی بھی بعض اوقات پوجا شروع کر دیا کرتے تھے، تو کہا یہ بت ہے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کے علاوہ کہیں کوئی بت پرستی رہ گئی ہے؟ اور اگر آپ ہندوستان میں بھی جا کر پوچھیں، کوئی انلائٹڈ ہندو آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں بتوں کی پوجا کر رہا ہوں، ایک بھی ہندو یہ نہیں کہے گا میرے خیال میں، انتہائی کوئی اسٹوپڈ ہوگا، جیسے ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے مل جاتے ہیں، تو کوئی وہاں پر کوئی ہندو اسٹوپڈ ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں بتوں کو پوجا کرتا ہوں، بتوں کو خالق کائنات سمجھتا ہوں؟ کوئی یہ نہیں کہتا، کوئی بتوں کو خالق نہیں کہہ رہا۔ اب آپ کا مسئلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ جو آپ نے بتوں کا اتنا ذکر کر دیا اور کہا کہ بتوں کی پوجا کی اجازت نہیں ہے، خدا کے علاوہ تم بتوں کو جو پکارتے ہو یہ سب صحیح نہیں ہے، اب تو کوئی بتوں کو پکار ہی نہیں رہا، اب کیا ہوگا؟ اچھا فرض فرمائیے کہ ہندوؤں کے ہاں سے بھی بت پرستی ختم ہو گئی، تو اتنی ساری قرآن کریم کی آیتوں کا کیا ہوگا؟ اب ہمیں کیا یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ آیتیں ٹیمپرری تھیں، اس وقت کے لیے تھیں جب مخانے کعبہ کے ساتھ بت رکھے ہوئے تھے، اب جب کہ وہ ختم ہو گئے تو قرآن کریم کی ان آیتوں کا مفہوم ختم ہو گیا؟ نعوذ باللہ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن آفاقی کتاب ہے، قرآن کے مفہوم ختم ہونے والے مفہوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے بت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بت کا مطلب صرف اپنے ہاتھ سے بنانے والے پتھر اور لکڑی کے بت نہیں ہیں، اس کا مطلب ہر وہ چیز ہے جس کو آپ خدا کی طرح حکم ماننے لگیں، بت کا مطلب وہ ہے جس سے آپ خدا کی طرح حکم ماننے لگیں۔ بس معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود کیا ہوتا ہے؟ معبود صرف وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے آپ نے گردن جھکائی ہوئی سجدے کی حد میں، معبود ہر وہ ہے جس کی آپ خدا کی طرح اطاعت کرنا شروع کر دیں، جس کی آپ آنکھیں بند کر کے اطاعت شروع کر دیں، کہیں جو کہے گا ہم قبول کر لیں گے، معبود بن جائے گا۔ اگر خدا نے نہیں کہا تھا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے اور آپ نے کسی ایسے کی اطاعت کرنا شروع کر دی، یہ شرک عبادت کے اندر بن جائے گا۔ اب آج کی دنیا کی جو بہت بڑی مصیبت ہے وہ یہ کہ اس کو ہم تشریح کہتے ہیں، شریعت بنا دینا، اپنی من گھڑت لوگوں کی بنائی ہوئی شریعت کو ہم نے قبول کر لیا۔ ابھی ذرا شریعت کے لفظ کے اوپر بھی باقی رہیے گا، تھوڑا سا تحمل کے ساتھ۔ وہ یہ ہے کہ ایک ملک نے قانون بنایا ہے، فرض فرمائیے پاکستان کی پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے، قانون کا ٹکراؤ اسلامی اصولوں سے ہو رہا ہے، کچھ اصول ہمارے پاس ہیں اسلام کے، ان سے ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اس قانون کو مان لے، کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ یہ بھی بت پرستی ہے۔ کیوں بت پرستی ہے؟ ایسے کی اطاعت کیوں کر رہے ہو جس کی خدا نے اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ اگر اس طرح آ کر دیکھیں تو تمام ظالمانہ نظام کو خدا نے متعال تاغوت تعبیر کرتا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں اہل کتاب سے کہو کہ جمع ہو جائے اور ایک کام کرتے ہیں، ان عبد اللہ وجتنب الطاغوت، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے ان تمام سے کہو جمع ہو جائیں، ایک کام کریں، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے اور تاغوت کا انکار کر دیں گے۔ اب یہ تاغوت کون ہے؟ تاغوت ہر وہ غیر خدا ہے جس کا حکم خدا کی طرح مانا جانے لگے۔ خدا نے نہیں کہا تھا اس کا حکم مانو، ایک دفعہ خدا کہتا ہے نبی کا حکم مانو، یہ آپ نے اگر نبی کی پیروی کی تو آپ نے اللہ کی پیروی کی۔ ایک دفعہ خدا نے نہیں کہا تھا اس کی حکم کی پیروی کرو اور میں نے آپ نے پیروی شروع کر دی، یہ کہلاتا ہے تاغوت۔ اب آپ ذرا تصور فرمائیے کہ بظاہر مسلمان 1.3 ارب در حقیقت کتنے تاغوتوں کے ماننے والے ہو گئے، کتنے غیر خدا ہیں جن کے سامنے انہوں نے سر جھکانا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسلام کی ایک اور حقیقت نظر آتی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو میں اور آپ سب سے سختی سے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ کہیں نہ کہیں قبول کرنے کو تیار ہو جائیں گے، یعنی ایک عام آدمی قبول کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو، قبول کرنے کو تیار ہے، اس سے کہیے نماز شب کے اندر بہت فضیلت ہے، شاید نماز شب پڑھنا بھی شروع کر دے۔ روزہ رکھنا اچھا ہے، روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اب اس سے کہیں ظالم کا مقابلہ کرو، یہاں پر تردد کا شکار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے نماز پڑھنے میں کوئی جوتے نہیں مارے گا، کوئی مار تھوڑی مارے گا۔ نماز شب پڑھوں گا، اس میں بھی مجھے اپنے آپ سے ہی لڑنا ہے، کسی اور سے نہیں لڑنا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے میں بھی کسی کا مقابلہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر میں کہوں ظالم کا مقابلہ کرو، اب تو دنیا بھر سے لڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ جگہ ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اہل بیت سمجھانا چاہ رہے تھے۔ بدقسمتی سے ہم ان کے اصلی پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تصور فرمائیے، اب چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بالے محمد امام کے ایک صحابی ہیں صفان جمال، بہت مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، میرے خیال میں تقریباً سب نے سنا ہوا ہوگا۔ صفان جمال ہارون الرشید کو اپنا اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے تاکہ وہ حج پر چلا جائے، امام علی مقام نے ایک دفعہ صفان کو بلایا، کہا تم ہمارے ماننے والے ہو؟ کہا مولا میں تو آپ کی خدمت میں رہتا ہوں ہمیشہ. کہا تم نے اپنے اونٹ ہارون اور رشید کو کرایا؟ ہارون رشید تو ہمارا دشمن ہے، تو تم نے اسے اونٹ کرائے پہ کیوں دیے؟ اب ہماری اسلام میں امام فرما چاہ رہے ہیں وہ طاغوت ہے، تم طاغوت کی مدد کر رہے ہو. اس نے دس بستہ کہا، کہا مولا میں نے اونٹ اس کو تفریح کے لیے نہیں دیے تھے، شکار پہ جاتا تو نہیں دیتا، تفریح کے لیے جاتا تو نہیں دیتا، ظلم کرنے جاتا تب بھی نہیں دیتا. اس نے کہا تھا وہ حج پہ جائے گا، چونکہ حج پہ جانا تھا اس لیے میں نے اونٹ کرائے پہ دے دیے. میں نے کہا چلو اللہ کی عبادت کے لیے جاتا ہے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ تم اتنا چاہو گے کہ ہارون اور رشید حج میں مرے نہیں، حج کی واپسی تک زندہ رہے. کیوں زندہ رہے؟ کیونکہ اگر وہ مر گیا تو میرے اونٹ کون واپس کرے گا، میرا کرایہ کون دے گا؟ تو امام نے فرمایا اتنا تو تم چاہو گے کہ ہارون اور رشید اگر مرنا ہی ہے. کہا مولا اتنا تو چاہوں گا کہ یہ واپسی تک زندہ رہے. فرمایا یہ ایک دن بھی طاغوت کی سلامتی تمہارے دل میں ہے، یہی کفر ہے. کیوں ہے تمہارے دل میں؟ کیوں تمہارے دل میں ظالم کا ایک دن ساتھ دینا آیا؟ یہ غلط ہے. یہ وہ جگہ ہے جو ہمیں سمجھ میں مشکل سے آ رہی ہے. ایزان محترم یقین فرمائیے، اگر امام کی تشریف آوری پر احترام امتحان یہ ہوتا کہ پہلے میں اول وقت نہیں پڑھ رہا تھا، اب مجھے اول وقت پڑھنا ہے تو وہ میں پڑھ لوں گا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اصلی مشکل یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو وہ چاہیں گے ان کے اصحاب کے ہاتھوں میں کھینچی ہوئی تلواریں بھی ہوں، معتذرن کفنی ہوں، کفن پہنے ہوئے ہوں، تلواریں کھینچی بھی ان کے ہاتھ میں ہوں، جہاں وہ کہیں یہاں لڑو وہاں جان دینے کو تیار بھی ہوں. معاملہ صرف نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنے کا نہیں ہے، معاملہ جان دینے کا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر ظہور میں تاخیر ہے. اگر معاملہ صرف چند عبادت گزاروں کے بنانے کا ہوتا تو شاید عبادت گزار دنیا میں کم نہیں تھے. معاملہ یہ وہ لوگ چاہیے جو اپنی ساری دنیا چھوڑ کر مولا کے سامنے جان دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یہ وہ چیز ہے جو ظہور میں تاخیر کروا رہی ہے. اور دوسرا مشکل یہ ہے کہ جب امام حکم دیں گے کہ جو تمہارے اجداد نے کیا یہ غلط تھا، اس کو چھوڑو، اب یہ چیز بھی کھوپڑی میں نہیں آئے گی، تو فوراً الزام کی بارش شروع ہو جائے گی مولا کے اوپر. روایتوں میں آیا ہے بہت الزام لگیں گے مولا کے اوپر، کہ یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں. کیوں؟ ہم سمجھنے کو تیار نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم عقل کل ہیں، جو ہم نے سمجھ لیا وہ آخری چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے دین کو لینے کی کوشش کیجئے، جہاں بہترین اللہ کا دین تفسیر دے رہا ہے، جہاں قرآن کریم کی بہترین تعلیمات آپ کو مل رہی ہے، ممکن ہے اس میں بعض ایسی چیزیں نظر آئیں کہ جو اب تک میں نے اور آپ نے پریکٹس نہیں کی تھیں. ممکن ہے بعض چیزیں ایسی نظر آئیں جس میں اب تک عمل کرنے میں کوتاہی رہی ہو. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم نے دین کے انفرادی احکام پر توجہ دی ہے، لیکن اجتماعی احکام کی جب بات آتی ہے، جب جان دینے کی بات آتی ہے، مقابلہ کرنے کی بات آتی ہے، اس پر ہم نے کم توجہ دی ہے. اور امیر المومنین دو اماموں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونن، ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. اب بہت انصاف کے ساتھ، ہم اور آپ کوئی چھپی ہوئی بات رکھنے گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ سے کہوں آپ ماشاءاللہ سارے جنتی ہیں اور آپ مجھ سے کہیں کہ آپ جنتیوں کے سردار ہو گئے جناب علی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس وقت ہوگا جب میں آپ کو اسلام کی کوئی صحیح بات بتا پاؤں اور آپ مجھ سے اسلام کی کوئی صحیح بات سن پائیں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کس ظالم کا میں نے اور آپ نے مقابلہ کیا. یا تو آپ کہیے دنیا میں ظلم ختم ہو چکا ہے تو ظالم رہا ہی نہیں ہے. ظالم رہا ہی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا، کسی ظالم سے مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ظالم ہے تو مجھے بتائیے آپ نے کس ظالم سے مقابلہ کرنے میں کوئی چوٹ کھائی ہے، آپ نے کس ظالم کا ہاتھ روکا ہے، آپ نے اور میں نے کس مظلوم کا ہاتھ تھاما ہے. اگر نہیں تھاما تو سید الشہداء خطبہ منیٰ میں فرماتے ہیں یہ بتاؤ اللہ کے دی خاطر کس قبیلے کی دشمنی اٹھائی، کتنا مال خرچ کیا. یہ سید الشہداء نے خطبہ منیٰ میں فرمایا. تو وہی جملہ میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ کس ظالم کا ہاتھ پکڑا، کس ظالم کے ظلم میں رکاوٹ بنے. دین صرف انفرادی عمل ہوتا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو سب کے لیے اچھا تھا. دین میں مشکل یہ ہے کہ اس میں جان دینا بھی ہے، اس میں ظالم کا ظلم کا مقابلہ کرنا بھی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا بھی ہے، اور ان تمام میں قربانیاں ہیں، ان تمام کے اندر ایثار ہے. پروردگار عالم سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اچھا انسان کیوں یہ کام نہیں کرتا، ظالم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوچتا ہے اگر ظالم کے سامنے کھڑا ہوا تو ظالم بالآخر مجھے پیار سے تو نہیں کہے گا کہ بیچ سے ہٹ جاؤ، وہ تو بہت مارے گا. اب یہ جو مار ہے، یہ جو مقابلہ ہے، اسے کون کرے گا؟ یہ اصلی مشکل آ گئی نا، یہ اصلی مشکل ہے۔ دوسروں کو مت پکارو، مجھے پکارو، دوسروں کی طرف مت دیکھو، میری طرف دیکھو۔ یہ تمام توحیدی درس جو قرآن کریم نے بار بار دیے، یہ کیوں دیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں توحید نہیں ہوئی، غیر خدا کا خوف ہوا، غیر خدا کی امید ہوئی، تو تم کبھی بھی دین پر عمل نہیں کر پاؤ گے۔ جتنا دین پر عمل رکے گا صرف اس وجہ سے ہوگا کہ عقائد کے اندر کمزوری ہے، دین میں کمزوری ہے۔ اگر ایک ظلم نظر آ رہا ہے، میں ظالم کو ظلم کرتا دیکھ رہا ہوں اور پھر بھی کچھ نہیں بول رہا، تو کس خوف سے نہیں بول رہا؟ اس خوف سے نہیں بول رہا کہ اگر میں نے ظالم کے سامنے کچھ کہا تو یہ مجھے کچھ کر دے گا۔ کچھ کر دینے کا خوف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مجھے اللہ پہ اعتماد کم ہے۔ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر میں اللہ کی خاطر میدان میں کود بھی گیا تو خدا مجھے سنبھال لے گا؟ اگر اس ظالم نے مجھے مار بھی لیا تو خدا اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو کاٹ سکتا ہے؟ اگر اس ظالم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر بھی دی تو خدا مجھے شفا دے سکتا ہے؟ اگر مجھے شفا نہیں بھی ملی تو میں مر کے بھی خدا کے پاس جاؤں گا، یہ زندگی بھی خدا کی دینے کی تھی، اسی کی خاطر میں قربان کر دوں گا۔ یہ سارا عقائدی نظام کمزور رہ گیا ہے، اس کی وجہ سے اب ظلم کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں بڑھ رہی۔ اور ظلم کے اندر ایک مصیبت ہے، وہ یہ کہ اب ظلم کا مقابلہ نہیں کریں گے، ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ سید الشہداء نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تم سب جانتے ہو، 1000 لوگوں کو جمع کیا تھا، علماء تھے اس زمانے کے، رہبر تھے اس زمانے کے، ان کو جمع کیا تھا، کہا تم سب نے سنا تھا نا کہ رسول اللہ نے کہا تھا اگر بنی امیہ کو حکومت پر دیکھو، خلافت پر دیکھو تو فوراً اتار دینا؟ کہا سنا تھا۔ کہا اس کے بعد جب 40 ہجرہ میں معاویہ حکومت پر آیا، تم نے نہیں اتارا، تم نے ہمت نہیں دکھائی، اب خدا تمہیں اس سے بدتر پہ مسلط کروا دے گا، اس سے بدتر تمہاری سر کے اوپر حکومت کرے گا۔ اور وہی ہوا، 2 سال کے بعد جن لوگوں نے معاویہ کا مقابلہ نہیں کیا تھا، بنی امیہ کا مقابلہ نہیں کیا تھا، انہیں یزید جیسوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ظلم کا مقابلہ نہیں کیا، ظلم بڑھے گا۔ تو عزیزان محترم، جب وہ آخری حجت تشریف لائیں گے تو پھر کسی کے ظلم کو سہنے کے لیے تشریف نہیں لائیں گے۔ جملہ ایک موجود ہے، وجہ کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو کسی ظالم کی طاقت کو ان کے سر پہ نہیں ہونے دے گا خدا۔ جب وہ تشریف لائیں گے ہر ظالم کو للکار دیں گے، ہر ظلم کا مقابلہ کریں گے۔ آج ہم دسیوں مصلحتوں کی خاطر بعض ظالموں کے سامنے خاموش ہونے کے اوپر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کل وہ دور نہیں ہوگا، کل دور ختم ہو جائے گا، کل وہ وقت ہوگا جب وہ تشریف لائیں گے تو صرف ایک بات ہوگی، وجہ کہ کتنے لوگ ہیں جو ظالموں کا مقابلہ کرنے میں میرا ساتھ دیں گے۔ پھر میں آ کے مولا سے کہوں کہ مولا آج اس ظلم کو برداشت کر لیجئے، کل ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، وہ ساری کہانیاں ختم ہو جائیں گی، مقابلہ پہلے دن سے شروع ہو جائے گا۔ جو اتنے شدید مقابلے کے لیے تیار ہو وہ مولا کا ناصر، مولا کا منتظر کہلائے گا، اور یہ سب توحید سے حاصل ہوگا۔ بار بار عرض کر رہا ہوں میں، یہ میں اس وقت آئے کریمہ جس پر پہنچ کر میں یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں بظاہر بتوں کے خلاف بولا گیا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ہر ظالم کے خلاف ہے، یہ ہر اس شخص کے خلاف ہے جو خدا کی طرح چاہتا ہے حکم نافذ کروا دے اپنا، جبکہ اس کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ خدا فرماتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امیدیں اپنی باندھ لو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہارا پکارنا بھی نہیں سن سکتے۔ اور میں نے بتا دیا، ہم نے آسان کام یہ لیتا ہے، یہ مراد بت ہیں اور ہم تو بت کو پوجا کرتے نہیں، تو ہم تو اس آیت سے باہر چلے گئے۔ نہیں، اتنی آسانی سے باہر نہیں گئے، خدا کے علاوہ کسی کو بھی برابر میں رکھا تو میں اور آپ بھی اسی کے اندر آ جائیں گے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب بڑے سیاسی آدمی بن گئے ہیں، چاہے وہ آپ امریکہ کو رکھ لیجئے اللہ کے برابر میں، جو رکھ بیٹھے ہیں زبان سے نہیں بولیں گے، چاہے وہ آپ اسرائیل کو رکھنے کی کوشش کریں، جو دلوں میں رکھ بیٹھے ہیں کہ ان کا خوف اتنا زیادہ طاری ہو گیا ان کے جسموں کے اوپر کہ اللہ کے خوف سے آگے بڑھ گئی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو اتنا بھی نہیں چاہتے جتنا اپنے آبا و اجداد کو چاہتے ہیں، تو میں عرض کروں گا یہ اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا ان اسرائیلیوں سے ڈرتے ہیں، یہ اسرائیلیوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہ امریکیوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہ کافروں اور منافقوں سے زیدہ ڈرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ اب خدا فرما رہے تم نے کن چیزوں سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یہ جتنوں سے بھی تم نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہارے پکارنے کو بھی نہیں سن سکتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لیا تو تمہاری بات پر کوئی جواب نہیں دیں گے۔ یوم القیامت یکفرون بشرککم، اور جب قیامت کا دن آئے گا اور ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، کسی میں کوئی تعلق رکھنے کی گنجائش نہیں ہوگی. ولا ینبئک مثل خبیر، اب یہ جملہ ذرا سنیے گا، خدا فرماتا ہے یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کوئی بتانے والا بتائے گا نہیں تمہیں. اب خدا سے پوچھئے خدا تو نے کیا بتایا، کہہ رہا ولا ینبئک مثل خبیر، یہ بتانے والا کوئی تمہیں یہ باتیں نہیں بتائے گا جو میں بتا رہا ہوں تمہیں. کیا باتیں بتائیں؟ وہ یہ کہ خدا کے سامنے سر جھکاؤ گے ذلت تمہارا لباس بن جائے گی. بن گئی نا، 1.3 ارب مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں نا اس وقت. کیوں ہو رہے ہیں ذلیل؟ اب کہیں گے یہ مولوی آتے ہیں ہر کام کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. اس لیے مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اقتصاد نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ ریسورسز نہیں ہے، ہمارے پاس پورٹس نہیں ہیں اور آئلز نہیں ہیں اور یہ نہیں، سب کچھ ہے دنیا کا، اللہ بلا سب کچھ ہے ہمارے پاس. جو نہیں ہے وہ اللہ پہ ایمان ہے، یہ نہیں ہے ہمارے پاس. اور جب تک یہ نہیں آئے گا ذلت اور مسکنت ہمارا لباس بنی رہے گی. اور جس دن یہ ہمارے دلوں کے اندر آ گیا کہ اللہ پر ایمان عزت لائے گا، ان العزت للہ ولرسولہ وللمومنین، اس وقت مقابلہ ہوگا لیکن آزادی کے ساتھ مقابلہ ہوگا. مرنا بھی ہوا تو انسان بن کے مریں گے، جانور بن کے نہیں مریں گے. وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، اور کوئی باخبر تجھے یہ خبریں نہیں دے گا جو خدا جیسا خبیر بتا رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بعض اوقات جب میں یہ سب کچھ بول دیتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے آپ کب تک تحمل کریں گے، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پیٹرنز کو چھوڑنا نہیں سیکھا ابھی تک. آپ کو اور مجھے، دیکھیے آپ سے میں یہ نہیں کہوں گا، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سب میری بات سنیں مانیں، نہیں مانیں آپ، لیکن اپنے دل سے جا کر پوچھئے بات صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. اگر بات صحیح لگتی ہے تو پھر عمل کر کے دکھائیے. اور میں اب جسے کہتے ہیں کہ اب تو یوں لگتا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے، صاف بات ہے نہ اپنی عمر کا کوئی حساب ہے، ویسے کسی بھی انسان کی عمر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، لیکن یہ تمام دشمن وغیرہ وغیرہ ان سب کو دیکھتے ہوئے انسان سوچتا ہے یار زیادہ نہیں پتا کب تک جینا ہے، اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ جلدی ہونا ہے. تو یہ میں ایک بات اب ہر جگہ جہاں جاتا ہوں صاف صاف بول دیتا ہوں. اب چونکہ آپ لوگ کافی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں سے ہی بول رہا ہوں، آپ نے سن لیا نا اور عمل نہیں کیا، اب قیامت میں دن آپ سب کا گریبان پکڑوں گا میں. اگر خدا نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں قیامت کے دن کسی کا گریبان پکڑوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو سنا دیا. اللہ کی کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، شک آتا ہے تو اس کتاب کے اندر جا کے دیکھو. اب بھی اگر ظلم کا مقابلہ نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ بخدا جواب دینا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا، مجھے بھی جواب دینا پڑے گا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. اگر میں اس وجہ سے ڈر جاؤں اور نہ بولوں کہ آپ لوگ برا مانیں گے، مجھے سب سے زیادہ جواب دینا پڑے گا. میں نے تو آپ کو بولتی ظالم کون ہے یہاں پر، ظالموں کا مقابلہ کرنا سیکھیے. سر جھکانا اپنے حق کے لیے تو شاید کہیں اچھا ہو کہ کسی نے آپ کا حق چھین لیا، آپ نے کہا کوئی بات نہیں میرا حق لے لے، لیکن دین کے سامنے، دین کی بربادی پہ سر جھکانا یہ کسی نے نہیں سکھایا ہے، یہ اللہ کی دین نے ایسا کوئی درس نہیں دیا ہے. اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑایا جائے اور کوئی بولنے والا نہ ہو، یہ کسی اللہ کی دین نے نہیں سکھایا ہے. اس پاکستان کے اندر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پاکستان کے اندر دین کی دھجیاں بھی کھیلی جا رہی ہیں، یہ سب نابودی کی علامتیں ہیں. پاکستان کے اندر دین کے نام پر فحشا کو پھیلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کس کس نام لے کر یہ دین کی دھجیاں بھی کھیل رہے ہیں، یہ سب کوئی صحیح کام نہیں ہے. اس سب پہ ہمیں جواب، کل خدا نہ کرے ہم نے جواب نہیں دیا اور دین کے دفاع کے اندر آگے نہیں بڑھے، ہم سب خدا نے مطالعہ کے سامنے جواب دہ ہو جائیں گے. تو اعزان محترم، اپنی ہمتوں کو مضبوط کیجئے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کے دین کے لیے جو بربادیاں لائی جا رہی ہیں ان تمام میں اللہ کے دین کی نصرت کرنا سیکھیے. ان تنصر اللہ ینصرکم وہ یہ ثبت اقدامکم، اگر دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. کسی کے مکر و فریب میں نہ آئیے، دین کے لیے کچھ کرنا سیکھیے، کچھ بولنا سیکھیے، کچھ مقابلہ کرنا سیکھیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اب کوئی کہے پروردگار ہم نے تو نماز پڑھ لی تھی، کتنا کریں تیری خاطر خدایا، تو تھوڑا بہت کر لیا یہ کافی ہے. خدا فرماتا ہے یہ بتاؤ تمہارا کیا ہے، اپنے وجود کو دیکھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے بتاؤ تمہارا کون سا ہے، اس کے بعد جو تمہارا ہو اس میں اپنی مرضی سے کر لینا، اور جو میرا ہو اس میں میری مرضی سے کرنا. اب جا کے اپنے وجود کو دیکھو. تو خدا نے متعال اتنی شدید باتیں کرنے کے بعد جو اگلی جملہ اگلا جملہ استعمال کرتا ہے وہ جملہ ذرا سنیے گا. انتہائی اعلیٰ مفاہیم کے جملوں میں سے ہے یہ جملہ. ہر مفہوم اعلیٰ ہے قرآن کریم کا, لیکن ذرا دیکھیے گا. یا ایوہ الناس, جہاں کہیں خدا یہ بولے یا ایوہ الناس, اس کا مطلب یہ عالمی لاؤڈ اسپیکر کھول دیا گیا ہے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یا ایوہ المومنین, یعنی مومنوں کے گھر میں پہنچا دو. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یا ایوہ المسلمون, اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے گھر میں پہنچا دو. ایک دفعہ وہ کہتا ہے یا ایوہ الناس, اس کا مطلب یہ تمام سیٹلائٹ کو استعمال کرو, دنیا دنیا میں پہنچا دو, چونکہ خطاب ہر انسان کے لیے ہے. یا ایوہ الناس, اے انسانوں, انتم الفقراء اللہ, تم سب اللہ کے فقیر ہو, تم سب اللہ کے فقیر ہو, تم سب اللہ کے محتاج ہو, تم سب اللہ کے سامنے بے بس ہو, تمہارا کچھ نہیں ہے, سب خدا کا ہے. یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے لوگو تم خدا کے محتاج ہو, صرف خدا ہی بے نیاز ہے اور حمد و ثنا کے لائق ہے. سب خدا کے محتاج ہو, کسی بھی مرحلے پر پہنچ جاؤ سب خدا کے محتاج ہو. تمہارے پاس کتنی طاقت آ جائے, کس کس چیز میں محتاج ہیں, وجود کے اندر اللہ کے محتاج, نہ دیتا تو کچھ بھی نہیں تھا, بقا میں اللہ کے محتاج, ایک ایک سیکنڈ باقی رہنے میں اللہ کے محتاج, بالکل اس جلتے ہوئے بلب کی مانند. اگر ایک سیکنڈ کے لیے اس کا پلگ نکال دیجئے یہ بلب بجھ جائے گا. یہ ممکن ہے کچھ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے چلتا رہے, میں اور آپ اتنا بھی نہیں چلیں گے. ایک ایک لمحے میں اللہ کی عطا کے محتاج. جتنی تم نے صلاحیتیں کما لیں, جتنا تمہارے بدن میں طاقت آ گئی, ان تمام میں اللہ کے محتاج. اپنے سانس لینے میں اللہ کے محتاج. اتنا سا اس کو کرنا ہے کہ تمہاری سانس میں ایک چنے کے دال کی برابر ٹکڑا پھنسا دے, دو منٹ میں مر جاؤ گے, دو پھندے لگیں گے, تیسرا نہیں آئے گا اور مر جاؤ گے, ختم. اتنا سا کام ہے کہ دماغ کے پیچھے, سر کے پیچھے دماغ ہے, ذرا سی چوٹ لگ جائے فالج ہو جاؤ گے, زندگی بھر کے لیے آنکھ بھی نہیں جھپک پاؤ گے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انتم الفقراء اللہ, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. مر کے بھی کہاں جاؤ گے؟ مر کے بھی اپنی قبروں کے اندر جاؤ گے, شاید کوئی قبر میں نہ بھی جائے تو خدا کی طرف ہی جائے گا, وہاں پر بھی اللہ کا محتاج. ہر کام میں اللہ کے محتاج ہو. اور جب تم اللہ کے محتاج ہو تو پھر جا کہاں رہے ہو؟ محتاجی تمہاری خدا سے ہے اور سجدہ کسی اور کے سامنے کرتے ہو. جانا تمہیں اس سے ہے, لینا اسی سے ہے, آئے بھی وہیں سے ہو اور مانگتے کسی اور سے ہو, ڈرتے کسی اور سے ہو, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اس کے بعد ایک اور جملہ کہا ہے جو بہت بڑی دھمکی ہے پروردگار کی طرف سے. اس کو میں پورا نہیں کر پاؤں گا آج, لیکن ذرا سن لیجئے گا. یا ایھا الناس انتم الفقراء اللہ, اے انسانوں تم سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اللہ بے نیاز ہے, قابل ستائش ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز, اگر اس نے چاہا تو تم سب کی جگہ کسی اور کو لے آئے گا, اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تم دین کے نگہبان کہاں ہو؟ دین تمہاری مدد کرتا ہے. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ سب کچھ میرا دیا ہوا ہے, اور اگر بہت اکڑو گے, بہت نافرمانی کرو گے تو میں بدل دوں گا, ایک اور قوم لے آؤں گا, ہمارے لیے کیا مشکل؟ یہ خدا کا بیان ہے. این یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, آج تم ارب پتی ہو, تم نے سمجھا تمہارا پیسہ کچھ ہے, آج تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت ہے تو تم سمجھا تم نے بولنے کے اندر کچھ ہو, آج تمہارے پاس قوم اور قبیلہ اور عشیرہ آیا تو تم نے سمجھا قوم اور قبیلے میں کچھ ہے. تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, سب کے سب اللہ کے محتاج. این یشاء یذھبکم, تمہاری طاقت فرعونوں سے زیادہ تو نہیں بڑھے گی, فرعونوں کی جتنی طاقت بھی آ گئی تو چاہے گا تو نابود کر دے گا, ایک اور قوم لے کر آ جائے گا. نمرودوں کی طرح تو نہیں پہنچ پاؤ گے تم, ادھر بھی پہنچ گئے کر دے گا, ایک اور قوم لے کر آئے گا. اور جو اللہ کا ماننے والا ہے, جو اللہ کا چاہنے والا ہے, وہ ان باتوں پر یقین رکھتے ہوئے دنیا کے ہر ظالم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کوئی میرا راستہ نہیں روک سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پشت پر خدا ہے, اور کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے اس کی خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہے گی. لہٰذا حضرت موسیٰ فرعون سے ٹکرا جائیں گے، حضرت ابراہیم تن تنہا تمام بتوں کو توڑ دیں گے اور ختمی مرتبت پورے قریش کا مقابلہ کر دیں گے، اور امیر المومنین جا کر اس معاویہ کا مقابلہ کر لیں گے، اور سید الشہداء اپنے اکیلے پن کے باوجود یزید سے جا کر ٹکرا جائیں گے۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطر نہیں ہے۔ اب ہر کوئی سید الشہداء سے کہہ رہا تھا کہ مولا آپ نے ارادہ تو کر لیا ہے یزید سے ٹکرانے کا، لیکن اصحاب آپ کو نہیں مل پائیں گے، یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ سید الشہداء نے پہلے دن ایک جملہ فرمایا، فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے پست انسان کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا، میں اکیلا رہوں یا قافلوں اور قن، میرے پاس اسلحہ ہو یا میں نہتا رہ جاؤں، میں اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ بس یہ ارادہ مصمم کیا اور مدینے سے چل نکلے، اور ہر ایک نے آ کر کہا کہ مولا خود تو جاتے ہیں، ان خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، ان بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، مولا کا عزم مصمم ہے، میں نے وہ سب کر دینا ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اللہ کے نمائندے کو کر دینا چاہیے، دین نابود رہے اور علی کی گودی میں پلا حسین خاموش رہے یہ ممکن نہیں ہے، دین نابود ہو اور فاطمہ کا لخت جگر خاموش ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، نبی کی زبان چوسنے والا نواسا خاموش ہو جائے اور نبی کا دین تباہ ہو جائے یہ نبی کے نواسے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ میدان کارزار میں اترے گا اور اتنی طاقت کے ساتھ اترے گا، آشا پابال ہو جائے گا، اس کی بہنوں کا پردہ چھن جائے گا، اس کے بچے اسیر ہو جائیں گے، اور بچے گھوڑوں تلے پابال ہوتے رہیں گے، اونٹوں تلے پابال ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا فرزند زین العابدین ایک میدان سے دوسرے میدان جائے گا، ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا۔ بس میرے مولا نے عجیب جہاد فرمایا ہے، اگر کسی کو جہاد دیکھنا ہے سید سجاد علیہ السلام کا جہاد دیکھیں۔ ایک وہ جہاد ہوتا ہے جو شمشیروں سے ہوتا ہے، میدانوں کے اندر ہوتا ہے، اصحاب کے ساتھ مل کر ہوتا ہے، یہ وہ جہاد تھا جو شام غریبہ سے پہلے ہوا، لیکن شام غریبہ ایک نیا جہاد لے کر آئی۔ اب یہ جہاد کیسا جہاد ہے؟ تو بس اس آخری مارکے کی طرف توجہ فرمائیے، یہ وہ جہاد ہے جو گھرگتی زنجیروں سے ہو رہا ہے، یہ گلے میں بند توق کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان پاؤں سے ہو رہا ہے جو کعبے سے زیادہ مقدس تھے لیکن زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ بس اب اس منظر کو سوچئے گا، قافلہ چل رہا ہے، تاج امامت آگے آگے ہیں اور وہ قافلہ اسرا کا پیچھے ہے، دیکھنے والا دیکھتا تو کیا کہتا، کہتا یہ چند شکست خوردہ ہیں، یہ قیدی ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، لیکن کاش وہ دیکھتا کہ ان کی عظمت کے سامنے فرشتے بھی سر جھکائے ہوئے تھے کہ یہ عظیم ہیں، یہ عزت والے ہیں۔ سید سجاد نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، بس اس حدیث پہ ختم کروں گا۔ سید سجاد سے جب پوچھا گیا، مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ڈھیلا، سب سے زیادہ ظلم کہاں آیا، تو بس حسرت کے ساتھ فرمایا، اشاب اشاب۔ پوچھا مولا ظلم کیا تھا؟ بس سنیے گا، فرماتے ہیں اے شخص تو نہیں سمجھ پائے گا، ہم بازاروں سے گزرتے تھے، دشمن ہمیں تلواروں اور نیزیوں کے انوں کے چبوتے تھے، ہمیں آگے بھیجا جاتا تھا، آگ کی بارش ہوتی تھی، مٹی پھینکی جاتی تھی، ہر کوئی بدلہ لیتا تھا اور کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ یہ آل بیت ہیں، یہ نبی اکرم کی ہجرت ہیں۔ بس میرے مولا آپ کے فرزند تشریف لائیں گے، یہ تمام ظالم سے انتقام لے لیا جائے گا، ان تمام ظالموں سے انتقام لے لیا جائے گا، اس تمام خون کے بدلے جو آپ کی زنجیر سے بہا ہے، اے مولا تمام ظالموں سے انتقام ہوگا، اور اس سید و سردار کا تشریف لانا بس اس دن اہل بیت کی عزت اور نصرت کا دن ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار توحید، اے پاک پروردگار قرآن اور توحید کے پیغام کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا کے تمام ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں پرچم توحید کو بلند کرنے کی جرات عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار تشریف لائیں گے، اے پاک پروردگار وہ بڑا کٹھن وقت ہوگا، ظالموں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اے پاک پروردگار ہمیں ان تمام ظالموں کا مقابلہ کرنے کی جرات عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری زندگیوں کو ہمارے امام کی نصرت کا طریقہ قرار فرما۔ اے پاک پروردگار سید و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والوں میں سے جو بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، جن کو جو مشکلات درپیش ہیں، بالاخص چند مومنین و مومنات بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے، ایک بچی زارا، ایک مومنہ، ان تمام کی صحت و عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والوں میں سے جو بے گناہ اسیر ہیں، قید و بند کی صحبتیں گزار رہے ہیں، پاک پروردگار بڑی لمبی مدت ہو گئی ہے، پاک پروردگار جیلوں کے اندر موجود ہیں، تو جلد از جلد انہیں آزادی و رہائی عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اسرائے کربلا کا، ان کی اسارت کا خاتمہ فرما۔ اے پاک پروردگار جو دعا کی گئی تھی، وہ ایک بچی زارا ہے، ایک مومنہ ہے، کلثوم بی بی، اور جو لوگ زلزلے میں زخمی ہوئے ہیں، پاک پروردگار بحق بیمار کربلا شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار مجدداً تجھ سے درخواست ہے، اے پاک پروردگار وہ جو آپ دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ، اے پاک پروردگار وہ حکومت جس کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت ملے گی، اے پاک پروردگار کافروں اور منافقین کی نابودی ہو جائے گی، اسلام کا پرچم لہرائے گا، ان سید و سردار کی حکومت میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص ان مومنین و مومنات کے لیے، اور آپ اپنے تمام مرحومین اور وہ تمام مومنین کے جو اس نئے زلزلے کے اندر جہاں بحق ہوئے، علی بھائی رام جی خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ جینا بھائی لیرا، مرحوم جمعہ حاجی، مرحوم محمد حاجی، مرحومہ زینب بھائی ابراہیم حاجی، مرحومہ نجمہ بھائی حاجی، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار، مرحوم قاسم علی، محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی، محمد علی دینا، ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، درود بھیجے محمد و آل محمد۔